الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدرسہ نقع کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، سورۃ التوبہ کا تعارف اور اس حوالے سے کچھ اس کے مضامین پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سورۃ التوبہ اور اس کا کچھ پس منظر یہ سماعت کیا۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم مختلف آیات مبارکہ جو سورۃ التوبہ میں ہیں ان پر انشاءاللہ کچھ گفتگو سنیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ سورۃ التوبہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو نزول ترتیب کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تعلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کو بھی حج کے لیے بھیجا، اور انہوں نے جا کر وہاں سورۃ التوبہ کی تلاوت کی اور سورۃ التوبہ کے یہ مضامین اور یہ برات کا جو اظہار کیا گیا اس کا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنیہ سورت ہے، یعنی مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد بھی 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور اس وقت یہ سورہ مبارکہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے مضامین، آج ہم جن مضامین پر گفتگو کریں گے کہ آدمی کا ایمان سب سے اہم، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، چاہے دنیا کے کوئی رشتے ہوں، عزیز اقارب سب کچھ، مگر وہی اگر رشتے اور وہ معاملات اگر ایمان اور اس کے بیچ میں دونوں طرف یہ معاملہ آ جائے کہ ایک طرف رشتے ہیں دوسری طرف ایمان ہے، تو پھر ایمان کو ترجیح دی جائے گی۔ اب رشتے یا محبت کی وجہ سے چاہے کتنی ہی قرابت کیوں نہ ہو، تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والوں تم اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے تو ان سے بھی تمہاری کوئی اب رشتہ داری نہیں، نہ کوئی محبت نہ پیار، کہ وہ ماں باپ یا وہ بھائی یا وہ والد جو ایک انسان کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جانا چاہے تو اب کوئی اطاعت نہیں، اب کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ماں باپ کے بڑے احسانات، ادب، احترام، خدمت، یہ سب کچھ بیان کیا ہے، مگر جب یہ ماں باپ یا دیگر رشتہ دار اگر وہ ایمان کے حوالے سے کسی پر حملہ آور ہو جائیں کہ اس کے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ان کی اطاعت نہیں۔ ایسے مواقع پر چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اب یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ اس کو بھی دوست نہ سمجھو اس معاملے میں اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہو. تو پھر دیگر اعزاء دیگر رشتہ داریاں یہ تو بعد کی بات ہے. تو اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے چکروں میں یا اپنے کچھ عزیزوں کے معاملات میں وہ معاذ اللہ اپنے ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور اس کفر کی طرف جاتے ہیں. چاہے وہ قادیانیت ہو یا کوئی اور بد مذہبیت ہو, اس حوالے سے کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو ایمانیات والے معاملات اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ تمہارا جھکاؤ ان کی طرف نہ ہو جائے. جو لوگ ظالم ہیں ان ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو, تم نہ جھکو. فَتَمَسَّكُمُ النَّار, تو پھر دوزخ میں یعنی آگ تمہیں چھوئے گی اگر تمہارا جھکاؤ ان ظالموں کی طرف ہو. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اگر کسی سے ایسی غلطی ہو کہ وہ پہلے ان کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, ارشاد فرمایا اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ, پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھ. اور ایسے بد مذہبوں کے حوالے سے تو حدیث پاک میں جو واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا اِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, یہ واضح فرمایا کہ تم ان سے بچو, ان سے دور بھاگو, ان سے بچو, ان سے دور بھاگو, وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, کوئی فتنے میں نہ ڈال دے. اور فرمایا کہ ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم, اگر بیمار بھی وہ پڑ جائیں تو عیادتیں نہ کرو, وہ مر جائیں تو جنازوں پر بھی نہ جاؤ. جو ایمان کا رشتہ تعلق ہے اس میں اس طرح کے کوئی کمپرومائز کی اجازت نہیں. اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے, اپنے ایمان اس کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ بھی سورۃ التوبہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو واضح طور پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 کے اندر یہ ارشاد فرما دیا. مزید آگے کچھ آیات اور سنتے ہیں. ایک بہت ہی مشہور آیت مبارکہ جس میں محبت الہی اور محبت رسول اس کا درس ہے. آدمی عام طور پر 6 رشتے بڑے پسند کرتا ہے, بڑے اسے عزیز ہیں. ہر ایک کو اپنے والدین عزیز, بچے عزیز, بھائی عزیز, بیویاں عزیز, کنبے والے رشتہ دار عزیز, اچھا پیسہ مال عزیز, گھر عزیز, تجارت عزیز, ان ساری چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں. لیکن ایک ایمانی تقاضا یہ ہے جو سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ کی ہو, اللہ کے رسول کی ہو. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرماؤ. کیا فرماؤ؟ تمہارے باپ تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی تمہاری بیویاں, تمہارا کنبہ تمہاری کمائی کے مال, اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو, اور تمہارے پسند کے مکان, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو پھر کیا کرو؟ راستہ دیکھو, یعنی انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری, یہاں تک اللہ اپنا امر لائے, اللہ اپنا حکم لائے. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا, فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, راہ نہیں دیتا. یہ آیت مبارکہ بیسک ایک طرف 8 رشتے اور ایک طرف محبت الہی محبت رسول یہ بیان کر دیا گیا. وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا فرمایا گیا, وہ مال جو تمہاری کمائی ہے. بعض اوقات آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اپنا نہیں ہے, پرایا ہے, کہیں سے ملا ہے تو اس کو ایسے ہی اڑاتا ہے. لیکن اپنے خون پسینے کی کمائی کو, ایک ایک پائی کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے اور قدم پھونک کر گویا کہ چلتا ہے, اور وہ اس مال کو خرچ کرنے میں بڑے احتیاط کرتا ہے. فرمایا جو مال तुमने अब कमाया है, जो तुम्हारी कमाई, जो घर तुम्हें जो पसंद है। हर आदमी को अपना घर पसंद होता है, अपने कुंबे वाले, अपने अजवाज, अपने बीवियां, अपने बाप बेटे भाई, ये सब पसंदीदा रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं। फरमाया इन तमाम चीजों से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में। यही वजह है कि जब एक शख्स ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मता सा, क्यामत कब आएगी? फरमाया तूने तैयारी क्या की? कहा हुजूर कसरत से नमाजें नहीं है, रोजे भी नहीं, सदका भी नहीं। मुराद ये है कि फराइज से बढ़कर अलावा और कोई चीजें नहीं है, मगर एक अमल है, वो क्या है? उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरु मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा क़यामत के दिन जिसके साथ मोहब्बत करता हूँ, जिसके साथ मोहब्बत, जो जिसके साथ मोहब्बत है क़यामत के दिन उसी के साथ उठना मिलेगा। सहाबा इकराम अली मिर्दवान कहते हैं हमें उस वक्त इतनी खुशी नसीब हुई, इतनी खुशी नसीब हुई कि इससे पहले ऐसी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हमें खुशी हुई कि हम दुनिया में हुजूर से मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन भी हुजूर के साथ। यही वजह हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं अबू बकर और मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ, मेरे आमाल अगरचे इन जैसे नहीं है, लेकिन मेरी इनसे मोहब्बत की वजह से क़यामत के दिन मुझे इनके साथ खड़ा किया जाए, मैं इनकी मायत में होगा, इनकी सोहबत में होगा। तो अल्लाह पाक ये तौफीक दे। जब आदमी के अंदर ये कैफियत पैदा होती हैं तो एक हदीस है जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब सबसे बढ़कर आदमी के दिल में आ जाती है तो फिर क्या है, ऐसे खुश नसीब को ईमान की लज्जत मिल जाती, ईमान का जायका उसे नसीब हो जाएगा, वो हलावत ईमानी गोया के अपने सीने में पाएगा। मजीद कुछ सूरत तौबा की आयात पर सुनते हैं, आयत नंबर 40। और इस आयत मुबारका में सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी शान है, कुर्बान जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सानियस नैनी इज हुमा फिल गौर इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहजन इन्नल्लाह माना। वो दो में से दूसरा, जब वो दोनों गार में थे तो वो अपने साहिब से कह रहे थे, क्या कहा अपने साहिब से, ला तहजन इन्नल्लाह माना, आप घबराएं नहीं, गम ना खाएं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो दो में से दूसरे, एक पहले नंबर पर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के बाद अफदलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक, ये खुतबे में इनके कलिमात इनकी शान में हम सुनते हैं कि अंबिया के बाद, बशरों में से अंबिया के बाद सबसे अफजल जो जात है वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। तो फरमाया दोनों में से जब वो दूसरे उनको कह रहे थे अपने साहिब को, इसलिए उन्होंने यह भी लिखा इनके साहिब होने को भी बयान फरमा रहा, और इसी आयत के तहत यह भी बयान किया कि इनकी सहाबियत को कुरान ने बयान फरमाया, और किसी के हवाले से यूं कुरान में नहीं बयान हुआ। यह खास साहिब होना और यह सोहबत होना, यह कुरान पाक में कतई तौर पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह पाक ने यह बयान फरमा दिया। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ गम खौफ यह कैफियत हुई, और यह अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के लिए, कि गम की कैफियत पैदा हुई कि कहीं दुश्मन ये गार में आ ही ना जाए। तो उस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, आप घबराएं नहीं, आप गम ना खाएं, आप गम ना खाएं, ला तहजन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा एतमाद, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त में भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ मबजूल करवाई कि रब तबारक व तआला हमारे साथ है, अल्लाह हमारा मददगार। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई और बा हिफाजत ये मदीना मुनव्वरा में भी पहुंचे। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमाल दर्जे की यह मोहब्बत, एहतराम, अकीदत, इश्क रसूल कि आप सफर में भी कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, क्यों? इसलिए کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دشمن نہ پہنچے، اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو پہلے مجھ سے ملاقات کرے، کوئی دشمن ہے بھی تو پہلے مجھ سے ملاقات کرے۔ اور آپ کی یہ ثانویت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ آپ کو درجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن نمازیں نہیں پڑھائیں علالت کے سبب، تو فرمایا میرا خلیفہ یعنی نماز کے طور پر جو امام ہوگا وہ نائب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی پوچھتا آپ کے بعد اگر میں آؤں تو میں کس کے پاس آؤں، تو حضور فرماتے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کے پاس۔ اور یہ ثانی ہونا ایسا نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، آپ حضور کے خلیفہ بھی بنے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حجرے میں جو مدفون ہوئے وہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے۔ خاص کروڑہا رحمتیں اس خاص جگہ پر اللہ کی نازل ہوتی ہیں جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہاں بھی آپ ثانیت کے ساتھ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رش کرتے تھے ان پہ اور کہتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں گویا کہ ایک طرف صدیق اکبر کی ایک دن اور رات کی وہ نیکیاں کہ جس میں یہ غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، مزید کچھ آیات مبارکہ سورۃ توبہ کی سنتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 34 جس میں اللہ پاک نے بطور خاص ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو مال تو جمع کرتے ہیں مگر ان کی زکات ادا نہیں کرتے، زکات ادائیگی نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور وہ جو جمع کرتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یہ ان کے لیے بطور خاص وعیدیں کہ جن کے پاس سونا چاندی یا ایسے تمام وہ اموال جو اموال زکات، یہاں بطور خاص زکات فریضے کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جن اموال پر، جن کی مالیت پر، یا وہ اتنے مقدار میں ہیں جن پر شریعت مطہرہ نے زکات کو لازم کیا ہے اور وہ زکات اپنے مال کی نہ ادا کریں، قرآن پاک اسی سورۃ توبہ میں ان کی وعید کو یہ بھی بیان کیا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد فرمایا جس دن وہ تپایا جائے گا یعنی جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم اپنے لیے جوڑ کر جو تم نے رکھا تھا، اب چکھو مزے اس جمع کرنے پر، اس جوڑنے پر۔ یعنی جو اپنے اموال کو جمع کریں مگر ان کی زکات کو ادا نہ کریں، ان کی زکات کو ادا نہ کریں، ان کے لیے سخت ترین وعیدیں قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور زکات نہ دینے کے دنیا کے اندر بھی کئی نقصانات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکات نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا، قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اب دیکھیے قحط سالی کئی اعتبار سے لوگوں کے اندر پریشانیاں ہیں، کبھی بارش نہ برسنے پر پریشان ہے، کبھی زیادہ بارش کثرت سے برسنے پر پریشانی ہے، دیگر مہنگائی یا اور پرابلم، تو معاشی طور پر بھی جو پرابلم ہے، اس طور پر بھی کہ اوورآل عوام کے اندر تنگیاں آ گئی، اس کی ایک وجہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا بند کیا جاتا ہے، بالخصوص وہ جو مال کا حق بنتا ہے، تو پھر یہ قحط والی صورت آ جاتی ہے۔ دوسری روایت میں یعنی دنیا کے اندر جو نقصان ہے وہ ارشاد فرمایا گیا خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکات نہ دینے سے تلف ہوتا ہے، وہ زکات نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مال خشکی یا تری میں کسی کا بھی ضائع ہوتا ہے تو وہ غور کریں، ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا ضائع ہوا، تم نے زکات نہیں دی اس لیے تمہارا ضائع ہوا، یہ ہمیں حق نہیں بنتا۔ لیکن ہر سننے والا اپنے اس چیز کے حوالے سے ضرور غور کرے، وہ ضرور غور کرے کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ خمیازہ بھگتنا پڑا، اس پر وہ غور کر لے. تو زکوٰۃ دینے کے احکامات کے اعتبار سے اور نہ دینے کی وعیدوں کے اعتبار سے کافی آیات مبارکہ اسی سورۃ توبہ میں، پھر ساتھ ساتھ اس کے مصارف بھی اسی سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے بیان فرما دی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. تو یہاں پر اللہ پاک نے وہ مصارف خاص طور پر فقراء مساکین کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، اور ان کی پھر اپنی اپنی تعریفات ہے، اپنے اپنی ان کی تعریفات ہے. اس کے حوالے سے مقتت المدینہ کی ایک بہت اہم کتاب فیضان زکوٰۃ، کون شخص جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا، کس کو دیں گے، کہاں دا ہوتی ہے اور کہاں دا نہیں ہوتی، یہ بھی احکامات اللہ پاک نے ہمیں باقاعدہ ان کے مصارف بھی یہ بیان کیے ہیں. یاد رکھیے جو زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے تو وہ ہرگز ہرگز زکوٰۃ کا نہ وصول کرے، اگر اسے کوئی دے بھی تو وہ زکوٰۃ حاصل نہ کرے، وہ زکوٰۃ حاصل نہ کرے، اس کے لیے جائز ہی نہیں. زکوٰۃ کا مال جس پیسے میں سے مل گیا وہ ہلاک ہوگا. دو طرح کی اس کی تشریح بیان کی گئی، وہ پیسہ جو آدمی زکوٰۃ کا اپنے مال میں ملائے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، سمجھے میں نے اپنا مال بھی ہلاک کیا، اور وہ جو حقدار نہیں ہے وہ لے لیتا ہے تو وہ سمجھے میں اپنے مال کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہوں. تو لہذا زکوٰۃ کا پیسہ جس پیسے سے ملتا ہے تو اس کے اندر ہلاکت ہی آتی ہے، تو اس لیے جو حقدار نہیں ہے تو وہ ہرگز زکوٰۃ کا یہ پیسہ قبول نہ کرے، بلکہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک یہ اموال پہنچائے. اور ہمیں خود بھی دینے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا یہ فرض پر عمل کرنا ہے، تو اس کی نگہداشت، دیکھ بھال، احتیاط وہ بھی اتنے درجے کی چاہیے جتنی یہاں پہ مطلوب ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ کسی حقدار تک ہی وہ پہنچائیں اور ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے معاملات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، زکاتیں قبول ہی نہیں ہوتی، زکاتیں ادا ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ان مسائل کو جاننا اور اس طرح کے مسائل بھی پوچھنا جاننا یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو.